یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین،
رہے گا دین محمد حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی طلع لسان صباح بنطق تبلج وسراق تعلیل المظلم بغیاه بیت لجلج واتقنا صنع الفلك الدبا في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي مربا من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الصفا رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد. واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
درود پڑھے محمد عزیزانی گرامی قدر، خدا کا احسان ہے کہ اس نے آپ کی اور ہماری عمروں کو اتنا طویل کیا کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر فرش اعضا پر موجود ہیں، اور اپنے لیے وہ رزق سمیٹ رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. فخر کیجئے خود پر کہ آپ اور ہم اپنی احساس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے عملی طور پر یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم مسلمانان حسینی ہیں. جن ایام میں اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے، امام بارگاہ چاردہ معصومین میں عشرہ مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے، اور ان مجالس کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ آثار ولایت ہے. آثار ولایت عنوان رکھا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری گفتگو پچھلے سال کے عشرے کے عنوان سے متصل ہو جائے اور کچھ بات آگے بڑھے. اس عنوان سے، آثار ولایت کے عنوان سے، جس آیت کو سرنامہ کلام رکھا ہے، بہت مشہور اور معروف آیت، سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 4 کو ہم نے ان مجالس کا عنوان قرار دیا. اس کے پیچھے کیا علت ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آیت کی تشریح اور تفسیر آپ سن رہے ہیں اندازہ ہو جائے گا کہ آثار ولایت کے عنوان سے اس خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں کون سے جوہر پوشیدہ ہیں کہ جن تک اگر دقت کی جائے گی تو ہی اہل نظر کو نظر آئیں گے. اس لیے کہ قرآن کریم جیسا کہ فرمان معصوم بھی ہے کہ اس کا جو ظاہر ہے وہ بہت دلکش ہے، لیکن جو اس کا باطن ہے وہ بہت گہرا ہے. گویا کہ اس کے باطن کا باطن کا باطن، یعنی کئی بطون رکھتا ہے یہ قرآن. اکثر مجالس میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول نقل کر چکا. درود پڑھیں گے تبرکن پھر پہنچا رہا ہوں کہ کتاب اللہ علی اربعۃ الاشیاء، کتاب خدا 4 اشیاء پر ہے، العبارہ والاشارہ والطائف والحقائق. کہ کتاب خدا 4 اشیاء پر موجود ہے، جس میں عبارت ہے، اشارہ ہے، لطائف ہیں، حقائق ہیں. پھر مزید فرماتے ہیں کہ وہ عبارت للعوام، عوام کے لیے فقط عبارت ہے. وہ اشارت للخواص، خواص کے لیے اس میں اشارہ ہے. لطائف للاولیاء، اولیاء اللہ کے لیے اس میں پروردگار کے الطاف موجود ہیں، لطائف ہیں. وحقائق للانبیاء، انبیاء کے لیے اس میں حقائق ہیں. گویا آیت سب ایک ہی پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ پڑھنے والے کی کیفیت جدا ہے اس لیے آیت بھی الگ معنی دیتی ہے. پڑھے جائیے قرآن کو، بہت سارے قرآن کے قاری موجود ہیں، سین شین قاف صاد بہت بہترین تلفظ سے قرآت ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے قرآن فقط ایک عبارت ہے. جیسے کہ اخبار پڑھ لیا، جیسے کہ دیوار پہ لکھی ہوئی چاکنگ پڑھ لی، اسی طریقے سے قرآن پڑھ لیا، الفاظ کو دیکھ لیا اور پڑھ لیا، بس اتنا ہی ہے. لیکن جب ایک درجہ اور آگے جاتے ہیں تو پھر خواص کی فہرست میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے امام معصوم فرما رہے ہیں کہ اشارت للخواص، خواص کے لیے اسی آیت میں اشارہ ہے. اب جب یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، آیت وہی ہے جو عوام نے پڑھی تھی، لیکن جب یہ اس آیت کو پڑھیں گے اس میں انہیں اشارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، رب بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا، عالمین کا ادراک بھی ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب یہی آیت اولیاء اللہ تلاوت کریں گے تو ان کو اس آیت میں حقائق نظر آنے شروع ہو جائیں گے، لطائف نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اولیاء اللہ کے لیے اس میں لطائف ہیں، الطاف ہیں جو دکھنا شروع ہو جائے گا. اور یہی آیت جب انبیاء تلاوت کریں گے ان کے لیے حقیقتوں کا ہی بیان اس آیت میں رہے گا. عزیزوں، یہ فرش عزا کیا کہا تھا کہ وہ رزق لے رہے ہیں جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے. اس فرش عزا پر آنے کے بعد کم از کم ہم عوام کی فہرست سے نکل کر کم از کم خواص کی فہرست میں تو آ سکتے ہیں، اگر اتنا بھی نہ ہو. دس از دا لیسٹ وچ وی کین ڈو، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ عبارت سے نکل کر آیت اشارے تک تو پہنچے. اگرچہ پھر کہہ رہا ہوں وہ رزق پاؤ گے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اگلی منزل کس کی ہے؟ اولیاء کی منزل ہے. یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ وہی خیمہ نہیں ہے جو فقط ایک رات کے تفکر کے نتیجے میں لعن اللہ کو علیہ السلام بنا دیتا ہے. کیا یہ وہی خیمہ نہیں ہے کہ فقط ایک رات کا تفکر اور تدبر جس کا نتیجہ ملاقات امام زمان پر نکلتا ہے انسان کی کیفیت کو ایسے منقلب کرتا ہے کہ جو ابھی لعن اللہ تھا اب علیہ السلام ہو کر اٹھے گا. شاعر یوں ہی نہیں کہتا کہ ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے، حقیقتیں ہیں، ہم نے مشاہدہ کیا ہے. عرض یہ کر رہا تھا سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 4 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. سورہ سجدہ اپنے سیاق و سباق ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی سورہ ہے، اور کس انداز سے پروردگار عالم نے اس مختصر سے سورہ کے اندر معاد کی بحث کو آسان انداز میں تفکر کے لیے، تدبر کے لیے بھی رکھا ہے. اور خاص طور پر جب آیت کو شروع کیا تو کیا کہہ کر شروع کیا؟ اللہ اپنے اسم جلالہ سے آیت کو شروع کیا. یہ خود ایک موضوع ہے کہ سورہ شروع کیسے ہوتا ہے. جو پہلی آیت ہے اس پہلی آیت کا پہلا لفظ کیا ہے، کیونکہ نچوڑ ہے قرآن کے کریم کے اندر. توجہ رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم میں جو آیت تکرار ہو رہی ہے ظاہراً تو الفاظ کا تکرار تو ہو رہا ہے، معنی اور مفہوم کا تکرار نہیں ہو رہا. ہو توجہ. اگر فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا بیان ہوا، تکرار ہوئی، مقرر ہوا، آیت کا ظاہر مقرر ہے لیکن باطن الا. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت پرانی ہے، ہر سورہ کا ابتدا اسی آیت سے ہے. ظاہراً آیت ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن پھر وہی مسئلہ، کیا آیت کا ظاہر ریپیٹ ہو رہا ہے لیکن کہہ چکے ہیں کہ 70 باطن ہیں. اگر ترجمہ بھی کرنا شروع کرو تو کم از کم ایک آیت کے 70 ترجمے ہو سکتے ہیں. امام کے قول، اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، 70 ترجمے تو کم از کم ایک آیت کے ہو سکتے ہیں کیونکہ 70 بتون ہیں. اور دوسرا مسئلہ کہ جب کبھی بھی یہاں پر 70 کا لفظ استعمال کیا جائے تو ہمیشہ اس کا مطلب 70 نہیں ہوتا. عربی میں جب 70 کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کئی لیا جاتا ہے، یعنی اتنے معنی ہیں کہ شمار نہیں کر سکو گے. تو پھر بیان کر دیا کتنے نکات ہیں اس میں، میرا موضوع وہاں نہیں ہے لیکن اشارہ کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے یہاں پر اس میں جلالہ کا استعمال کیا. کیوں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کو ان ناموں کے ساتھ پکارو. ستار ہے، غفار ہے، رزاق ہے، حلیم ہے، علیم ہے، یہ تمام کے تمام اسماء. کون سے اسماء ہیں؟ یہ اسماء صفات کہلاتے ہیں، یعنی صفاتی نام ہیں. تو گویا اگر آپ پروردگار کے اسماء حسنہ میں اس میں غفار سے تجلی لینا چاہتے ہیں تو یا غفارو یا غفارو کا ورد کریں گے. اگر اس میں رازق سے تجلی لینا چاہیں گے، رزاق سے تجلی لینا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا رزاق ہو یا رزاق ہو. اگر عیوب پر پردہ چاہتے ہیں تو یا ستار ہو. تو خدا کو جس نام سے پکار رہے ہوں گے، فقط نام کا پکارنا کافی ہے، یہ نام کی پکار بتا رہی ہے کیوں پکار رہے ہو. صرف نام کی پکار بتا دے گی، اگرچہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن کیا کریں، وہ جو اشیاء کو ان کے ہونے سے پہلے جانتا ہے، جو عالم الغیب ہے، جو آپ کے ذات صدور کو جانتا ہے. ذات صدور وہ شے ہے کہ جو آپ کو بھی علم نہیں ہے کہ میرے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے، خدا اس سے بھی واقف ہے. جو کہ ذات صدور کا جاننے والا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو. خود
اللہ اکبر،
اللہم صل علی محمد. وہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو. دعا، دعا کسے کہتے ہیں؟ پکارنے کو. سننا چاہ رہا ہے، کیا مطلب؟ وہ آواز سننا چاہ رہا ہے. اسے آواز سننے کی ضرورت ہے؟ سمجھ میں آیا؟ آواز وہ نہیں سننا چاہ رہا، تمہاری آواز کو بلند کر کے خود تمہیں سنانا چاہ رہا ہے. تمہاری اپنی ہی آواز کو بلند کر کے تمہیں سنانا چاہ رہا ہے کہ کوئی ہے جس کو پکارا جاتا ہے. اپنے فقیر ہونے کا اقرار کرو اور اس غنی کو آواز دے کر پکارو جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. یہ ہے خدا کی رزاقیت. اب اگر خدا کو آپ پکاریں گے مختلف ناموں سے تو کبھی ستار کہیں گے, کبھی حلیم کہیں گے, کبھی علیم کہیں گے, کبھی کچھ کہیں گے, کبھی کچھ کہیں گے, لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب خدا کو اس کی تمام صفات, اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس بارگاہ احدیت میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں نا تو لفظ ختم ہو جاتے ہیں. یہ کہنے کے لیے ہے کہ تمام صفات, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بہت ساری صفات رکھی ہوئی ہیں اور ہم اشارہ کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمام صفات, اس کی صفات قابل اشارہ نہیں ہیں, وہ ایسا ہے کہ جس کو اشارہ نہیں کیا جا سکتا, اس کی ایک صفت کو کسی دوسری صفت سے جدا نہیں کیا جا سکتا, ایسا نہیں ہے کہ دو صفت مل کر کسی ذات میں آ گئی ہو. ہوا اول من ہوا آخر من قبل الاول و آخر من قبل الاول و اول من قبل آخر, وہ آخر ہونے سے پہلے اول ہے, اول ہونے سے پہلے آخر ہے, اس کی کوئی صفت کسی صفت کے اوپر نہیں آتی, وہ اتنا ہی علیم ہے جتنا قدیر ہے, اتنا ہی قدیر ہے جتنا علیم ہے, اس کی کوئی بھی صفت کہیں سے ختم ہو کے دوسری شروع نہیں ہوتی. یہ میرے اور آپ کے ذہن کا مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تمام صفات کو اپنے طور پر دیکھنے کے انداز کے اعتبار سے جب تمام صفات کو ایک اسم میں سمو کر پکارنا چاہو تو پھر اس میں جلالہ کا استعمال ہوتا ہے, یا اللہ. اس نام میں اس کی تمام کی تمام صفات کی تجلی موجود ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہ, یہ ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو اسم جلالہ ہے نا اللہ, اس میں یہ اسم ذات ہے, اسی لیے یہ ایک اسم ذات ہے اور باقی تمام کے تمام صفات وہ جو 99 بچوں کو بھی یاد کرائی جاتی ہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ ایسے در سے متمسک ہیں کہ 1000 آپ کو نام تو یوں ہی معلوم ہے جوشن کبیر کی وجہ سے. یہ سارے صفاتی نام ہیں اس کے جو آپ شب قدر میں پڑھا کرتے ہیں, اور اگر سب کو سمیٹ دیجئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ خدا کو واسطہ دیتے ہیں بے اسمک العظیم العظم, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اور اس وقت تک کہتے رہتے ہیں جب تک کہ سانس نہ ٹوٹ جائے. اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس انداز سے دعا کر کے دیکھیے گا, انشاءاللہ قبول اور مقبول ہوگی. اللہ کون؟ اللہ, اللہ الذی. اب الذی بیان کر رہا ہے کہ وہ کون, یعنی خبر دے رہا ہے. وہ جو ہے وہ مبتدا تھا اور الذی یہ مسند ہے, یعنی کہ خبر ہے. کس کی خبر ہے؟ وہ جو شروع میں بیان ہوا اللہ, وہ ذات ہے. اور اس کی خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے الذی, وہ وہی تو ہے جس نے کیا کیا, خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش, جس نے پیدا کیا ہے زمینوں اور آسمان کو, آسمانوں اور زمین کو, بالکل وہی ترجمہ کروں, سماوا, جس نے پیدا کیا ہے کس کو, آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, وما بينهما, اور جو اس کے درمیان میں ہے, تمام اشیاء. یعنی کہ اب جو شے قابل تفکر, قابل فکر, یعنی کہ جو آپ کی فکر جس کا احاطہ کر لے, جو شے بھی تمہارے ذہن میں آ جائے وہ یقیناً مخلوق ہے. اور وہ جو مخلوق ہے اس کا خالق کون؟ پروردگار. ہر وہ شے جس پر شیعیت کا اطلاق ہو اس کا خالق کون؟ پروردگار. تو کہا کہ ہم نے انہیں خلق کیا ہے. بہت توجہ, پروردگار عالم نے اللہ کا نام استعمال ہی اسی لیے کیا کہ آگے کی جو صفات, جو خلاقیت کا بیان ہو رہا ہے, اس کا ادراک تمہیں ہو جائے, اللہ کا نام لے لو, سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کون ہے. یہ خود ایک موضوع ہے. قرآن کریم میں اگر الفاظ کی بحث کی جائے, بہت توجہ رکھیے گا, ایک نقطہ دے رہا ہوں اور پہلی بار دے رہا ہوں, ابھی تک آپ نے کہیں سنا نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر محنت فارت ہو گئی تو. بہت توجہ رکھیے. اچھا بنیادی طور پر اگر مجھ سے سوال کریں تو نیومرولوجی کا میرا کوئی خاص عقیدہ نہیں ہے, لیکن میں کیا کروں, بہت سی جگہوں پہ یہ نمبرز بہت نظر آتے ہیں, کیا کریں. جانتے ہیں قرآن کریم میں وہ سورہ جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد ہے 5.
محمد
سمجھے گا, ابھی سمجھے گا. قرآن کریم میں جو الحمد سے سورہ شروع ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ بتائیے جب آپ کو کبھی کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شکر الحمدللہ. تو جو الحمدللہ آپ کی زبان پر آتا ہے نا وہ نعمت کے بعد آتا ہے, اور یہ نعمت کتنی بار نظر آ رہی ہے قرآن میں؟ تو 5 مرتبہ الحمدللہ آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا. 5 مرتبہ یہ ہو گیا, یاد کر لیجئے گا. آگے چلیے. وہ سورہ جو تبارک یعنی برکہ, اگر اس کا روٹ نکالا جائے تو یہ نکلے گا, تبارک سے شروع ہونے والے, برکت سے شروع ہونے والے سورہ کتنے ہیں؟ 2 سورہ قرآن مجید کے کہ جو کہ تبارکہ سے شروع ہوتے ہیں. اس کے اندر مثلا جہاں سورہ فرقان کا بیان ہے اور خود سورہ ملک کا بیان ہے, تبارک الذی بیدہ الملک, یہ دونوں سورہ تبارکہ سے شروع ہوتے ہیں. 2 سورہ, 5 کو الگ کیا ہے, 2 کو الگ کیا ہے, سمجھیے گا. اب ذرا آگے آئیے. وہ سورہ کہ جس میں خدا کی تسبیح بیان ہو رہی ہو, یا جسے دوسرے الفاظ میں کہیں جہاں تنزیہ ہو رہی ہو, یعنی جہاں پر کچھ صفات کی نفی ہو رہی ہو, وہ سورہ 7 سورہ ہیں کہ جو کہ سبحا یسبحو یا سبحا یا سبحان سے شروع ہوتے ہیں. 7 سورہ سبحان سبح یسبحو سے شروع ہوئے. یعنی ان 5 کو لے لیجئے, ان 2 کو لے لیجئے, اور 7 کو لے لیجئے, تو اب اگر سنبھال لیجئے کہ قرآن کریم میں وہ سورہ جو خدا کی ثنا سے شروع ہوتے ہوئے دکھائی دیں ان کی تعداد 14 نظر آتی ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. ثنا کرتے ہوئے تو وہ سورہ کے جو ثنا سے شروع ہو رہے ہیں, وہ سورتیں جو ثنا سے شروع ہو رہی ہیں ان کی تعداد بھی 14 ہے, اور وہ سورتیں جو اس کی ثنا کرتی نظر آ رہی ہیں ان کی تعداد بھی 14 ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. سورہ 114 سورہ میں جو 14 الگ سے دکھ رہے ہیں, کون سے سورہ ہے, کون سے سورہ ہے؟ خدا کی حمد و ثنا جہاں ثنائیت سے بات شروع ہو رہی ہے, جہاں اس کی حمد بیان ہو رہی ہے, جہاں پاکی بیان ہو رہی ہے, اور اس میں بھی 2 کو الگ کر کے برکت کہا ہے. کوئی ہے جو 2 منفرد ہیں ان 14 میں؟ 12 کی جماعت ایک ہے اور 2 الگ ہیں. 12 کی جماعت الگ ہے اور 2 الگ ہیں, اور ان 2 میں بھی جو دوسرا ہے وہ وہی ہے کہ جس کو کہہ کر دیا تھا انا اعطیناک الکوثر, تجھے ہم کوثر دے رہے ہیں, یعنی جس کے سبب تجھے یہ برکتیں مل رہی ہیں, اس کا لقب مبارکہ قرار پایا ہے, وہی مبارکہ جو کہ بارک سے شروع ہو رہا ہے سورہ. درود پڑے محمد والے محمد کا. تو ثنا سے شروع ہونے والے سورہ کی تعداد 14. اگلا جملہ تھوڑا نازک ہے مگر کیا کروں, دیکھ لیں قرآن کریم ہے, میرے گھر کی کتاب تھوڑی ہے. قرآن کریم جو ہے وہ تو پروردگار کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے۔ یہ سورہ آپ نے شروع کیے ہیں یا میں نے شروع کیے ہیں؟ کس نے شروع کیے ہیں؟ کیا کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی کوئی جماعت بیٹھی تھی اور انہوں نے یہ تمام کے تمام لکھا تھا؟ یا خدا کا کلام ہے؟ تو اب اگر اعتراض ہوگا تو اعتراض کس پر ہوگا؟ تو ثنا سے تو شروع ہونے والے سورہ 14 ہیں، اور وہ سورہ کہ جو کہ لان سے شروع ہوتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد جائیے قرآن میں دیکھیے، 3 سورہ ہیں جو لان سے شروع ہوتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ سورہ حمزہ دیکھ لیجئے گا، سورہ مکففین دیکھ لیجئے گا، اور سورہ لہب دیکھ لیجئے گا جو اس انداز سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال میں تو سورہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس انداز سے قرآن کو شروع کیا، اور پھر ایک ایک لفظ کے اندر نکات رکھے۔ کس انداز سے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم نے خلق کیا۔ کیا خلق کیا؟ سماوات کو خلق کیا، عرض کو خلق کیا۔ کتنے دنوں میں خلق کیا؟ 6 دنوں میں خلق کیا۔ جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں 6 دنوں میں خلق کیا۔ یہ جو پروردگار نے خلق کیا ہے، بہت توجہ، آثار ولایت ذہن میں رکھیے گا، یہ جو خلق کیا ہے یہ پروردگار کا فعل ہے یا نہیں؟ فعل ہے، ایکشن ہے یا نہیں ہے؟ ایکشن پرفارم بائی ہوم؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ایکشن پرفارم کیا ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو ایکشن پرفارم ہوتا ہے، جو کام کیا جاتا ہے، وہ کسی غرض سے کیا جاتا ہے یا بلا غرض کیا جاتا ہے؟ غرض سے کیا جاتا ہے۔ بھائی جو عاقل شخص ہے وہ تو تمام کام غرض سے ہی کرتا ہے، کوئی بے سبب کام تو کرتا نہیں ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا۔ تو یہ فعل اگر ہے تو فعل کے اندر غرض بھی ہوگا۔ کس کا غرض ہے؟ فاعل کا غرض ہے۔ اگر خدا کا غرض ہے تو پھر اس کی سمدیت کدھر گئی؟ بے نیازی کدھر گئی؟ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بسیط ہے، اس کو پرواہ ہے کسی شے کی؟ پوری دنیا مل کر اس کا انکار کر دے، اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ پوری دنیا مل کر اس کو سجدہ کرنے لگے، اس کی کبریائی میں کوئی بلندی آئے گی؟ اس کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا؟ اس کی شان، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال یہی ہے کہ وہ خود کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ آپ یہ جملہ سوچتے رہیے گا، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ خود کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب فائدہ نہیں دے سکتا؟ بھائی فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کوئی شے لینا چاہ رہے ہوں کہ اگر یہ شے آ جائے تو پھر یہ ہو جائے گا۔ اس کو ہم اپنی زبان میں محتاجگی کہتے ہیں۔ تو سمدیت کہاں جائے گی؟ بے نیازی کہاں جائے گی؟ اس کا بسیط ہونا کہاں جائے گا؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ غرض تو ہے لیکن اس کا غرض نہیں ہے۔ اور اس کا غرض نہیں ہے تو پھر کس کا غرض ہے؟ تو اب پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں غرض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غرض غرض فعلی ہوتا ہے اور ایک غرض غرض فعلی ہوتا ہے۔ یہ مشکل لفظ ہے، آسان کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک غرض تو یہ ہے کہ جو ایکشن پرفارم کر رہا ہے غرض اس کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور دوسرا غرض یہ ہے کہ ہاں یقیناً فعل میں تو غرض موجود ہے لیکن یہ فائل کی طرف نہیں پلٹے گا، خود جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے لیے پلٹ جائے گا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ اب تمہارے لیے، یعنی کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے اس کو ہم نے خلق کیا ہے۔ یعنی کہ کیا؟ پروردگار عالم نے جب حضرت انسان کو خلق کیا ہے تو فقط حضرت انسان کو خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، حضرت انسان کو خلق کیا، اور یہ حضرت انسان یعنی کہ جو یہ مخلوق خدا ہے، اس مخلوق کو جن تغیرات سے متغیر ہونا ہے ان تغیرات کو بھی خلق کیا۔
جن تغیرات سے اس مخلوق کو متغیر ہونا ہے پروردگار نے ان تغیرات کو بھی خلق کیا. کیوں؟ تاکہ یہ مخلوق ان تغیرات سے فائدہ حاصل کر سکے. اب یہاں غرض وہاں نہیں پلٹا, تمہاری طرف پلٹے گا. اور دوسرے مقام پر کہا سخر لکم ما فی الارض جمیعا, کہ وہ جو پیدا کیا تھا تمہارے لیے مسخر بھی کر دیا. دونوں آیتیں مل گئی نا, یہاں وما بینہما اور وہاں کا ما, دونوں کا حساب کتاب مل رہا ہے نا. کہ فخر لکم ما فی الارض جمیعا, یہاں ہم نے پیدا کیا تھا تمام زمین اور آسمان کے درمیان میں جو شے ہے. پیدا تو کی تھی, کس کے لیے کی تھی؟ کہا سخر لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے لیے خلق کی تھی, مسخر کر دیا ہے. جاؤ سمندروں کا سینہ چیر کر سفر کرنا شروع کرو, ہواؤں کو چیر کر سفر کرنا شروع کرو, تمہارے لیے ہم نے اسے مسخر کر دیا ہے اے حضرت انسان. لیکن ذرا اتنی توجہ کر لینا کہ جب تم کوئی ایسی مشین بنا لو کہ جسے تم ہوائی جہاز کہتے ہو اور اس سے پرواز کر رہے ہو, تو خود پر اس وقت اتنا فخر نہ کرنا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. اگر تو نے اپنی صلاحیتوں پر نظر کر لی, اس دن تجھے اڑنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. جس مقصد کے لیے, جو شے لانے کے لیے تو جا رہا ہے, ادھر ارادہ کرے گا تیرے سامنے وہ شے موجود. تاریخ میں دیکھا ہے نا حضرت سلیمان کے دربار میں کیا ہوا, یہی ہوا تھا نا. بہرحال ابھی موضوع نہیں ہے, بات کہیں اور چلی جائے گی. اشارہ دے کر آگے آ گیا, یعنی کہ جو چاہتے ہو وہ عفریت کو تو اڑ کر جانے کی ضرورت تھی نا, تمہیں اڑ کر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں یہ آ گیا, یہ لیجئے, یہ انسان کی قدرت ہے. وہ جن کی قدرت تھی, یہ انسان کا کمال ہے. اے حضرت انسان ذرا اپنے کمال پر توجہ تو کر. کل کہا تھا نا عطا زمانہ کا جرمن صغیر کیا سمجھتا ہے, معمولی جرسومہ ہے؟ جی نہیں. وفیہن طوا عالم الاکبر, تیرے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے. تو ہم نے خلق کیا زمین کو اور آسمانوں کو. آگے چلیے, تو یقین یہ زمین و آسمانوں کی خلقت کی انسان کے لیے, اس کے لیے مسخر کر دیا. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ چھ دن میں زمین اور آسمان کا بنانا. پروردگار تو کہتا ہے کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, کہ وہ اگر کسی شے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا, ہو جاتی ہے. یہ کن آپ کے اور مجھے سمجھانے کے لیے ہے, وگرنہ وہاں کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اصلا تو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ کن فیکون. اور یہ بھی کتنی پیاری بات ہے, اس کو کہتا ہے. کس کو کہتا ہے؟ جس کو کرنا چاہتا ہے نا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم چاہ رہے ہیں کسی کا, تو اس کے لیے اشارہ کیا کر رہا ہے؟ اشارہ وہی کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ یقول لہو, کہتا ہے وہ اس کے لیے. کس کے لیے؟ بھائی کس کے لیے کہتا ہے؟ جس شے کو چاہ رہا ہے کہ ہو جائے, تو کہتا ہے اس کے لیے کہتا ہے. تو یقیناً وہ شے کہیں کہاں ہے, کہیں ہے جہاں آپ اور میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے. عربی کو عربی میں پڑھیں تو مزہ آتا ہے. کہتا ہے اس کے لیے, لہو اس کے لیے کہتا ہے, کن کہ تو ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. اس سے کہتا ہے تو ہو جا, وہ ایک یکون ف بلا فصل ہے, یعنی کہ کن کا نون ختم نہیں ہوگا کہ یکون کا یہ شروع ہو جائے گا. کن ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. پروردگار اگر کن کے بعد یکون ہو جاتا ہے, وہ بھی فے کے ساتھ, تو یہ چھ دن, ایک تو یہ مسئلہ, اور یہ چھ دن ہیں کون سے چھ دن؟ یہ آپ کے دن ہیں چھ دن, یا تیرے دن ہیں چھ دن؟ کہہ رہا ہے کہ فی یوم کانا مقدار خمسین الف سنۃ, وہ جو تمہارے پچاس ہزار سال ہیں نا, وہ ہمارا ایک دن ہے. ہم نے چھ دن میں پیدا کیا, تو یہ دن کون سے دن ہیں؟ یہاں کے دن ہیں چھ دن, یا تیرے پچاس ہزار سال؟ ہمارے پچاس ہزار سال تیرا ایک دن ہے اور وہاں کے چھ دن. تو ملٹی پلائی بائی فائیو ففٹی تھاؤزینڈ ڈیز ملٹیپلائی بائی سکس، 50,000 دن ملا دیجئے 6 دنوں سے تو کتنے دن بنیں گے؟ اتنے دنوں میں زمین آسمان کو پیدا کیا، اور ابھی بھی عرش نہیں بنا ہے، ابھی فقط زمین اور آسمان اور درمیان کی بات ہوئی ہے، اور وہ 6 دن لگائے ہیں. اور کہا تم استوا علی العرش، پھر عرش کی طرف استوا ہوا. تو عزیزو سمجھیے گا، کیا یہ دو آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ سمجھ جائیے، جب کبھی بھی ظاہراً دو آیتیں آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آئیں، سمجھ جائیے گا آیتیں نہیں ٹکرا رہی، خود میری فکر ہے جو ٹکرانا شروع ہو گئی ہے. تو اب دقت کرنی پڑے گی، اور در آل محمد پر آنا پڑے گا، اور تفسیر لینی پڑے گی کہ یہ کیا سلسلہ ہے، کیا ماجرا ہے. جواب ملے گا، کیا جواب ملے گا؟ وہ آیت بھی ٹھیک ہے کن فیکون، یہ آیت بھی ٹھیک ہے ستت ایام، تو دونوں میں رب کیا ہے؟ پروردگار عالم نے مخلوقات کو خلق کیا، اپنی قدرت سے خلق کیا، تغیرات کو خلق کیا. اس نے چاہا، کیا چاہا؟ اس نے چاہا کہ مخلوق کا آغاز ایک نظام کے تحت ہو، اس نے چاہا نظام ہو جائے کن فیکون، نظام ہو گیا. اب اس نظام کے تحت 6 دن میں زمین اور آسمان کا وجود میں آنا ہے. درود پڑے محمد والے محمد کا. بہت آہستہ آہستہ، اس نے نظام چاہا، اس نے سبب اور اسباب کی دنیا میں اسباب کے تحت انجام پانے والے امور کو چاہا، اس نے چاہا اسباب ہو جائیں، اسباب ہو گئے، اب سبب اور اسباب کا سلسلہ شروع ہو گیا. اگرچہ وہ 6 دن جن کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ کے دن میں جیسے ہی میں نے کہا 6 دن، آپ کے ذہن میں سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے آ گئے. ارے جن دنوں کا بیان ہو رہا ہے نا، ابھی تو یہ دن تخلیق بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو سورج تخلیق نہیں ہوا، ابھی تو چاند تخلیق نہیں ہوا، ابھی تو دن اور رات خلق نہیں ہوئے ہیں، یہ 6 دن کون سے دن ہیں؟ ابھی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں خلق کیا ہے. ارے دن تو خلق ہی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو سورج، جسے دن میں سورج کی گردش کو ہی تو ایک دن کہتے ہیں نا، سورج کی ایک دن کی مسافت مغرب اور مشرق کے درمیان کا فاصلہ ہے. تو بس اگر یہ دن ہے تو ابھی تو یہ دن شروع نہیں ہوا، تو یہ دن کون سے دن ہیں؟ تو پھر یہاں پر محدثین اور مفسرین نے قلم اٹھایا، اور یہاں پر ائمہ علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں جو تفسیر کی گئی، بیان کیا کہ یہ دن اصلاً دن نہیں ہے، بلکہ اس کو مرحلہ وار تصور کرو، یعنی اس نے 6 مرحلوں میں اس کی تخلیق کی ہے، مرحلہ وار اشیاء ہوئی ہیں. اس مرحلہ وار اشیاء کے ہونے میں تو ہماری بھی آبزرویشن موجود ہے نا، کہ اگر تم خود اس دنیا میں آئے ہو تو اچانک نہیں آئے ہو، مرحلہ وار آئے ہو. اگر چاہتا تو تم کہہ کر بھیج سکتا تھا. اگر چاہتا تو کن کہہ کر بھیج سکتا تھا. کسی کو کوئی آبجیکشن ہے خدا کے کن کہہ کے پوری دنیا کو بھیجنے میں؟ کیا مجال کسی کی جو اس کو آبجیکشن کر سکے؟ اس نے نہیں کیا، کسی غرض سے نہیں کیا. کس کی غرض تھی؟ پھر کہوں گا اس کی غرض نہیں تھی، تمہاری غرض تھی. پروردگار، یہ جو مرغی کے انڈے سے جو چوزا نکلتا ہے نا، بڑا ناتمام ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ایک مرتبہ اپنے شل سے باہر آتا ہے، ویسے ہی اپنی غذا کا انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی دیکھا ہے کسی مرغی کو وہ چوزے کو کھلا رہی ہو؟ کبھی نہیں. اتنا ناتواں چوزا اپنی غذا خود اپنے زور بازو سے حاصل کرتا ہے. اور یہ جو اشرف المخلوقات ہے، جب یہ اس دنیا میں آتا ہے تو اگر اس کے اوپر مکھی بیٹھی ہو نا، تو مکھی نہیں اڑا سکتا. اپنی غذا کا حصول تو کجا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری غذا ہے کیا، مجھے وہ غذا لینی کہاں سے ہے، یہ تو ان کا حال ہے. اور ان کا کیا، ان کی والدہ گرامی کو دیکھ لیجیے، ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہ جو جس عالم میں یہ بچہ پل رہا ہے اس کو اگر غذا دوں تو کس انداز سے غذا دوں، کس طریقے سے اس کے ذہن میں غذا پہنچاؤں، یا کس طریقے سے میں اس کی نشوونما اس عالم میں کروں. اتنا پتہ ہے عالم میں کوئی پرورش پا رہا ہے، کیسے پا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی ہے جو پال رہا ہے. بہت توجہ، ادراک ہے ایک عالم میں کوئی پل رہا ہے، کیسے پل رہا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے جاگتا ہے، کیسے خوش ہوتا ہے، کیسے رنجیدہ ہوتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن اتنا معلوم ہے کہ جو مجھے پال رہا ہے وہی پروردگار اسے اس تاریکی میں بھی پال رہا ہے. رب العالمین، سمجھ میں آیا؟ پھر جو یہاں سے پردہ فرما جاتے ہیں حضرت اشرف المخلوقات، تو پھر سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ارے وہیں چلا گیا جہاں سے آیا تھا، جو کل پال رہا تھا ابھی بھی وہی پال رہا ہے. تمہاری نظروں سے کل بھی اوجھل تھا، آج بھی اوجھل ہے. تصور وہی ہے، عالمین کا تصور، بات کہیں جا رہی ہے. تو ہم نے ادوار میں پیدا کیا، چھ دن میں پیدا کیا، آخری کے لیے بس. عزیزوں، آج تو تمہید میں ہی مجلس چلی گئی، سمجھ نہیں آیا. بہرحال آج میں خلاقیت پر آیا، پروردگار عالم نے اپنی خلاقیت کو سامنے رکھا اور اس میں جلالہ سے تعارف کرایا. کون؟ اللہ. اس نے خلق کیا کیوں؟ اس آیت کے اندر ولایت نظر آئی، ولایت کا آثار تو بھی دیکھیے، ولایت خود نظر آئی آیت میں. جی ہاں، یہاں اس کی ولایت خلق نظر آئی، کہ خلق کرنے کا اختیار اگر ہے تو کسے ہے؟ پروردگار عالم کو. اس نے خلق کیا، اور نہ صرف خلق کیا، کل یہاں سے گفتگو آگے لے کے چلوں گا، بس یہاں پر آ کے روک رہا ہوں کہ اب یہاں پر آثار ولایت کے عنوان سے اس آیت کو کیوں دیکھیں گے؟ ولایت کے آثار کو یہاں پر ممبر سے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تو ضرورت ہے کہ تاکہ معلوم ہو سکے کہ جس ولایت کی بات کر رہے ہیں، کیا واقعتاً میں عملاً بھی اسی ولایت پر ہوں یا نہیں. اس لیے کہ اس کا کلمہ تو بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن عملاً بھی اس کی ولایت میں ہے یا نہیں. کیونکہ اس کی ولایت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آ چکے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی نور، اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. کیا کر رہے ہیں وہ طاغوت؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بس اب اگر دیکھنا چاہ رہے ہو نا کہ خدا کی ولایت میں ہو یا نہیں ہو، اصلا ولایت خدا میں ہو، دیکھو نور کے درمیان موجود ہو یا ظلمتوں کے درمیان میں موجود ہو. ایسا نہ ہو زبان پر تو خدا کا نام ہو لیکن افعال سارے طاغوت کے لیے ہو رہے ہو. یہی کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے، وہی ولایت جن کا تذکرہ کر رہا ہوں نا آج اس امام بارگاہ میں، مسلم کے ان دو بچوں کا، محمد اور ابراہیم. ایک کا سن 7 سال ہے، دوسرے کا 8 سال. تواریخ میں اختلاف ہے لیکن احتیاط سے پڑھ رہا ہوں. 7 سال کا بچہ، گھر میں بچے ہوں گے نا آپ کے، گھر میں بچے کو 7 سال کا بچہ تصور کرو، آپ کے گھر سے اچانک باہر نکل جائے، یہیں کراچی میں، یہیں آپ کے شہر میں، لیکن آپ کے گھر سے باہر چلا گیا ہے. مجھے بتاؤ ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور ایک نہیں دو، اور کون، جن کے نام فقط محمد ابراہیم نہیں ہیں، واقعتاً ان کی نورانیت، چہروں کی نورانیت دیکھو، ان کے پاس سے جس کو آپ رہے اشمو عندک ریحتن طیبتن طاہرتن، وہ جو تمام کے تمام وہ جو اوصاف نظر آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں کون؟ اس گھرانے کے بچے. تاریخ میں اختلاف ہے کہ مسلم انہیں کوفہ ساتھ لائے تھے یا یہ بچھڑ کر وہاں پہنچے تھے. صاحب دمت و ثاقبہ اور نفس المحموم دونوں سے پڑھ رہا ہوں. دونوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تاریخ میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا مسلم انہیں واپس مدینہ جا کر لے کر آئے تھے یا یہ ساتھ ہی ان کے موجود تھے. بہرحال واقعہ کچھ بھی رہا ہو, شہادت کا ایک ہی واقعہ موجود ہے, نقل کروں گا. اور اس آثار ولایت کو یاد رکھیے گا. یہ بچے نفس المحموم میں جس انداز سے لکھا کہ یہ بچے کہ جب کربلا میں خیموں کی تاراجی ہو رہی ہے, آگ لگائی جا رہی ہے, تو یہ کسی طرح سے بچھڑ گئے ہیں, اور اس انداز سے شام غریباں میں اس انداز میں یہ ہوتے ہوتے پھر کوفہ پہنچے ہیں. یہ ایک روایت ہے. بہرحال جیسے بھی کوفہ پہنچے ہوں وہاں پر ابن زیاد کی قید میں آ گئے ہیں. اب یہاں پر پھر دو روایات ہیں کہ کتنا عرصہ قید میں رہے. عزیزو سمجھیے گا, ایک کیفیت وہ ہوتی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں موجود ہوں, ان کے ساتھ ساتھ ہوں, اور ان کے ساتھ ساتھ وقت گزرتے گزرتے عصر عاشور آئے اور شہادت ہو جائے. یعنی کہ پوری کی پوری زندگی امام کے ساتھ اپنے عزیز اقربا کے ساتھ گزاری اور میدان میں دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ایک کیفیت یہ ہے, اور ایک کیفیت وہ ہے کہ میدان میں شہید نہیں ہوئے لیکن اسیر کر لیے گئے, اور قید خانے میں وہاں قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا. وہاں پر جسے کہتے ہیں تذلیل ہونا, اس تذلیل کو برداشت کیا. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے. پھر ایک تیسری کیفیت ہوتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جسے غریب الوطنی کہتے ہیں, کہ جب اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی کوئی امان دینے والا نہ ہو, تو ایک وہ کیفیت بھی ہوتی ہے. ان بچوں کی تاریخ کو اب سامنے رکھ لو, تمہیں شہادت بھی نظر آئے گی, تمہیں ان کی اسیری بھی نظر آئے گی, تمہیں ان کی غریب الوطنی بھی نظر آئے گی. رقیہ کے یہ دو لال, مسلم کے یہ دو بچے, خدا آپ کو مسیب لے جائے, خدا آپ کو آج اس مقام پہ لے کر جائے جہاں پر ان بچوں کی قبور موجود ہیں. آج بھی دیکھیے گا وہ علاقہ غیر مانوس سا علاقہ ہے, ایسا لگتا ہے دور دور تک آبادی نہیں ہے. 1400 سال پہلے یہ بچے بھٹکتے بھٹکتے کوفہ کی راہوں میں ہوں گے. خدا معلوم ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی. سن سکیں گے, یہاں پر ایک روایت ملتی ہے, کم و بیش ایک سال یہ ابن زیاد کی قید میں رہے ہیں. ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھیا اس زندان میں یقیناً ہمیں نہ غذا صحیح ملتی ہے نہ ٹھنڈا پانی ملتا ہے. ایک سال تک گرم پانی دیا جاتا تھا, سوکھی ہوئی جو کی روٹی دی جاتی تھی. کہا بھیا اگر یوں ہی رہا تو اسی زندان میں ہی ہماری قبریں ہوں گی. اب اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ آج جب زندان بان آئے گا تو اس سے کچھ سوال کریں گے. آثار ولایت کو یاد رکھیے گا, یقیناً کلمہ گو تو ہے نا. کس انداز سے بچوں نے یاد دلا دیا کہ جس ولایت کی بات تم کر رہے ہو کیا ہمیں پہچانتے ہو, کیا تم رسول اللہ کو جانتے ہو, کہاں ہاں میں کلمہ پڑھتا ہوں, کیا تم جعفر کو جانتے ہو, کہاں ہاں ان کو اللہ نے دو پر عطا کیے ہیں, جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں, کہا پھر تم یہ بتلاؤ مسلم کو جانتے ہو, کہاں ہاں میں مسلم کو جانتا, ارے ہم اس کے بچے ہیں. تو یہاں پہ گر گیا, شہزادو مجھے معاف کرنا, یہ زندان کا دروازہ ہے, جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. کچھ پانی کا انتظام کیا, کچھ غذا کا انتظام کیا. ابن زیاد کی قید سے نکل کر یہ بچے کہا دیکھو رات میں سفر کرنا, دن میں چھپ جانا. یہاں رات میں سفر کرتے کرتے ایک بڑھیا کے گھر میں پناہ لینے کے لیے کہ اے ضعیفہ ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دے. اے بچوں تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے شہزادے.
صحیح باں نے کہا میں تمہیں پناہ دیتی ہوں اے میرے شہزادو، لیکن جو میرا داماد ہے وہ ابن زیاد کے سپاہیوں میں سے ہے، بہت شقی القلب ہے، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا ضرور نقصان پہنچائے گا۔ بس میں جملے کہہ رہا ہوں، محمد اور ابراہیم سے بہت معذرت گزار، آپ کی چند مصیبتیں پڑھنا چاہوں گا، سن سکیں گے؟ جب یہ ملعون گھر میں آیا ہے، اس نے مختصر کر رہا ہوں، جب اس کو معلوم ہوا کہ محمد ابراہیم اسی کے گھر میں موجود ہے، سارے دن بچوں کی تلاش کرتے ہوئے جب تھکا ہارا گھر میں آیا ہے، اس نے جیسے ہی بچوں کو دیکھا بچوں سے تعارف ہوا، بس اس نے دونوں بچوں کو آپس میں باندھ کر رات میں وہیں پر رکھا ہے، اور ان پر ان کے ننے ننے رخساروں پر ارے اتنے تماچے اپنا سارا غصہ ان دو معصوم پھولوں پر اتار دیا۔ سن سکیں گے؟ دوسرے دن جب صبح ہوئی ہے، پہلے اپنے غلام سے کہتا ہے کہ ان کے سروں کو جدا کر دو۔ جیسے ہی غلام انہیں لے کر دریا کی طرف جاتا ہے، ایک بچہ اب کہتا ہے بھیا کہ ان کی شکل ہمارے حضرت بلال سے کتنا ملتی ہے۔ کہا تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ اب اپنا تعارف کراتے ہیں، تلوار پھینک کر ارے قدموں میں گر جاتا ہے۔ بس مختصر کروں، اپنے بیٹے کو حکم دیا، بیٹے کے ساتھ یہی واقعہ ہوا، اب خود اتر آتا ہے تلوار لے کر۔ جیسے ہی بچوں نے تلوار کو دیکھا، کہا ایسا کر تو ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا، وہ جو فیصلہ کر دے۔ کہا نہیں، تمہیں قتل کر کے اس سے 2000 درہم کا انعام چاہتا ہوں۔ ارے بچوں نے یہ تک کہا، ایسا کر تو ہمیں جا کر کہیں بیچ دے، ارے اس سے زیادہ رقم ملے گی۔ کہا نہیں، ابن زیاد کی خوشنودی بھی چاہیے۔ بس یہ دریا کے کنارے گئے، اب بچوں نے جب دیکھا اب کوئی یعنی قتل کرنے پر ہی آمادہ ہے، تو کہا اے شقی القلب انسان، ہمیں چند رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ کہا جتنی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بچوں نے مصلی بچھا دیا، 4 رکعت نماز تاریخ میں لکھی ہے بچوں نے ادا کی، اور یہاں مناجات کے لیے ہاتھ بلند کرے، صفات کو یاد رکھیے گا، یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ، اے سب سے بہتر حکم کرنے والے ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ابھی بھائی دعا کر ہی رہا تھا، اس نے تلوار کا وار کیا، بڑے بھائی کا سر کٹ کر الگ ہو گیا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے سر کو آغوش میں لے لیا، اس نے بڑے بھائی کے جسد کو دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ بچے جو ماں کی آغوش کے لیے تڑپ رہے، جنہیں ماں کی آغوش نصیب نہ ہوئی، فرات کی موجوں نے بھائی کو اپنی آغوش میں لیا۔ صاحب دمت الساقبہ نے یہاں ایک جملہ لکھا کہ لوگوں نے دیکھا ایک عجیب منظر تھا، جس طریقے سے لاشا زمین پر ساکت تھا، ویسے ہی فرات کی موجوں پر ساکت رہا۔ جب یہ پلٹ کر چھوٹے بھائی کی طرف جاتا ہے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے گردے کٹے ہوئے سر کو اپنی باہوں میں چھپایا ہوا ہے، اس کے خون کو اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں اپنے چچ سے اسی حال میں ہے۔ اس نے چاہا کہ سر لے لے، لیکن چھوٹے بھائی نے نہ دیا، اس کو اسی حالت میں پشت گردن سے چھوٹے بھائی کے ہاتھ سے بڑے بھائی کا سر اس
نے چھوٹے بھائی کو بھی دریا کے حوالے کیا. اب لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ جہاں تک جیسے ہی چھوٹے بھائی کو دریائے فرات کے حوالے کیا ہے, بڑے بھائی کے جسد نے چھوٹے بھائی دونوں آپس میں بغل گیر ہوئے. اس نے دونوں سروں کو تھیلے میں لیا, ابن زیاد کے دربار میں گیا. خدا کی قسم میں جب یہ پڑھ رہا تھا میرا کلیجہ کٹ کے رہ گیا. ماں پر کیا گزری ہوگی, ابن زیاد کو جانتے ہیں نا, جب تھیلے میں سے اس نے دو ننے ننے سر نکالے, ابن زیاد جس کرسی پر بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا, پھر بیٹھا پھر کھڑا ہوا. تین مرتبہ یہی عمل دہرایا. کہا یہ کون بچے ہیں؟ کہا یہ مسلم کے دونوں بیٹے ہیں. کہا اب جملہ سنیے گا خدا کی قسم, کہا میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے, ان کے چہرے تو چاند کی مانند تھے, یہ ان کے چہروں پہ سیاہ نشان ان کے چہروں پہ سیاہ نشان کیسے ہیں؟ اب اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ جب میں گھر آیا شدید غصے میں تھا, بچوں کے رخساروں پر یا امام زمانہ بس اتنا بتائے, اگر ایک رات میں بچوں کے رخسار کا یہ عالم ہے تو میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو کربلا سے کوفہ سے شام امام نے بھی یہ کر. ارے میرا سلام ہو ان رخساروں پر جن کی رنگت کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تبدیل ہوتی رہی. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ لٹائے جائیں گے. پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو امام زمانہ کو اس نے ضرور عنایت فرما تاکہ وہ اہل بیت پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لے سکے. پروردگار فرش عزا پر بیٹھے مومنین کے گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہماری آنکھوں میں وہ نور عنایت فرما کہ ہم فرزند زہرا کی زیارت کر سکے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا, ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا, جہاں جہاں بھی مجالس برپا ہو رہی ہیں تمام مجالس عزاداروں کی حفظ و صحابہ سلامتی کے لیے پروردگار ان کی جان اور مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا, شہداء ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں متعالی فرما. پروردگار ہمارے وہ لوگ کے جو کہ جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے ہیں, پروردگار ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما. پروردگار جو قوتیں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں, جو مکتب تشیع کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں, انہیں نیست و نابود فرما. پروردگار پرچم حق کو بلند فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ساتھ نبر آزما ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما. امام زمان کو اذن ظہور عنایت فرما, ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے.